پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج بھی ہم پروگرام کا آغاز کریں گے اس مبینہ بھارتی جاسوس کے ذکر سے جو اس وقت پاکستان میں مقید ہے اور جس نے اپنی سزائے موت کے خلاف چیف آف آرمی اسٹاف سے رحم کی اپیل کر رکھی ہے. پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کے اس مطالبے کو رد کر دیا ہے کہ کونسلر ایکسس دیے جائے اس شخص تک. اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ. اس بارے میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز قانون داں اور ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ جناب ذوالفقار بھٹا صاحب موجود ہیں، لیکن پہلے یہ رپورٹ.
اسلام آباد نے ایک بار پھر پاکستان میں زیر حراست اور فوجی عدالت سے سزائے موت پانے والے بھارتی شہری کلبھوشن یادو تک سفارتی رسائی دینے کے نئی دہلی کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے. بھارت کی طرف سے یہ مطالبہ اس وقت سامنے آیا جب اسلام آباد اور نئی دہلی نے ہفتے کو اپنے اپنے ہاں قید پاکستانی اور بھارتی شہریوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا. واضح ہے کہ مئی 2008 کو دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والی کونسلر رسائی سے متعلق ایک معاہدے کے تحت دونوں ملک ہر سال یکم جنوری اور یکم جولائی کو ان فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں. نئی دہلی کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق بھارت نے پاکستان سے بھارتی قیدیوں، لاپتہ ہونے والے فوجی اہلکاروں اور ماہی گیروں کی جلد رہائی اور واپسی کی درخواست کی ہے. بھارت نے اس موقع پر انسانی ہمدردی کے تمام معاملات پاکستان کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا. تاہم اتوار کو پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ایک بیان میں کہا کہ اسلام آباد نے کونسلر رسائی سے متعلق دو طرفہ سمجھوتے پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وہ بھارت سے بھی ایسے ہی عملی اقدامات کی توقع کرتے ہیں. تاہم ان کے بقول کلبھوشن یادو کے معاملے کو ماہی گیروں اور دیگر قیدیوں سے جوڑنا خلاف منطق ہے. دوسری طرف بھارت نے کلبھوشن تک رسائی کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف سے بھی رجوع کر رکھا ہے اور اس پر مئی میں عالمی عدالت انصاف نے اپنے ایک عبوری حکم نامے میں پاکستان سے کہا تھا کہ کلبھوشن یادو کی سزا پر حتمی فیصلہ آنے تک عمل درآمد نہ کیا جائے.
ذوالفقار بھٹا صاحب، یہ رپورٹ آپ نے سنی. میرا جو سوال ہے بنیادی طور پر ایک قانونی نقطۂ نگاہ سے وہ یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی پریسیڈنسز موجود ہیں ماضی میں کہ کسی ملک میں کوئی جاسوس پکڑا گیا ہو، مبینہ طور پر اس نے جاسوسی کی ہو اور پھر وہ معاملہ اس کا جو ہوسٹ ملک ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں لے گیا ہو؟ کیا کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ ذوالفقار بھٹا صاحب، میرے خیال میں ذوالفقار بھٹا صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم ان سے یہی گفتگو کریں گے، جیسا کہ آپ اس رپورٹ میں بھی سن چکے ہیں کہ بھارت نے عالمی عدالت انصاف سے بھی رجوع کیا ہے، جبکہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اس نے بھارت کو کونسل ایکسس دینے سے دوسری مرتبہ بھی انکار کر دیا ہے. ہم لائن ملانے کی کوشش کریں گے ہمارے پروڈیوسر، اگر لائن مل جاتی ہے. جی ذوالفقار بھٹا صاحب.
جی سر،
میرا سوال آپ نے سن لیا ہے؟
نہیں، آپ کا سوال میں نہیں سنا ابھی.
میرا سوال یہ تھا کہ بھارت نے جو وہاں پر اپیل کی ہے عالمی عدالت انصاف میں، کیا ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی ملک میں کسی ملک کا مبینہ جاسوس پکڑا جائے اور اس کا جو اوریجن کنٹری آف اوریجن ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں جا کر اپیل کرے؟
دیکھیں، یہ جو معاملہ تھا ان کا، یہ پاکستان میں تخریب کاری سے متعلق تھا جس میں بہت سے افراد جو تھے وہ ہلاک ہوئے. جہاں تک بعض چیزیں ہوتی ہیں، ماہی گیروں کے معاملات ہوتے ہیں، دوسرے معاملات ہوتے ہیں، وہ ذرا اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. لیکن یہ آفینسز کیونکہ پاکستان کی ٹیریٹری میں کیے گئے اور پاکستانی جو فوجداری لاز ہیں یہ اس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں اور اسی سزا اس کے تحت دی جاتی ہے، لہٰذا ان کا جو ٹوٹل ان کا جو جرکشن ہوگا سزا کا، وہ پاکستان کی فوجداری عدالتیں ہی ہوں گی، نہ کہ انٹرنیشنل فرم.
مگر انٹرنیشنل کورٹ نے کیوں اس کو ایکسپٹ کیا؟ کس بنیاد پر ایکسپٹ کیا؟
دیکھیں نا، وہاں تو ایسا ہے کہ جب کوئی بھی پلی لی جاتی ہے، کسی بھی کورٹ میں کوئی پلی لی جاتی ہے، تو ججز اس کے اوپر نارمل پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ایک نوٹس ایشو کرتے ہیں اور دونوں جو فریقین ہوتے ہیں ان کا وہ موقف سنتے ہیں. तो ये जो नोटिस लिया गया, ये नोटिस बुनियादी तौर पर इसी उसकी कड़ी थी, उसमें जो मामलात उठाए गए वो इस किस्म इस नौयत के थे कि जी ये कवानीन हैं और एक प्रमा फिशाई केस, उन्होंने कहा जी हमारा बनता है हमें अगर सुन लिया जाए। लेकिन बात दरअसल ये है कि उस वक्त जो ऑर्डर पास किए गए, लेकिन बुनियादी तौर पर ये खास तौर पर इनका जो केस है ये तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मामलात में इन्वॉल्व होने से मुतालिक है। एक तो स्पाइंग आपने की, अब स्पाइंग अगर सिंपल इस हद तक स्पाइंग होती कि जी आपने किसी डिपार्टमेंट में बैठ के डॉक्यूमेंट चोरी किए वो निकाले या एक दूसरा मामला था, लेकिन बाकायदा ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होना जिसके अंदर पाकिस्तान में लोगों को मारा गया और तशद्दुद की वारदातें की गई जो पाकिस्तान के पेनल लॉज में भी आती हैं, एंटी टेररिस्ट लॉज में भी आते हैं, तो उसका जुरक्शन उसकी सजा का तमाम तरह अख्तियार पाकिस्तानी अदालतों को होगा।
अच्छा, दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो बार बार काउंसलर एक्सेस डिनाई कर रहा है, क्या ये जो बैन अल-अक़वामी आदाब हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं इस किस्म के मामलात में, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं है?
देखें, डिनाई तो खैर नहीं कर सकती है, तो एक इंटरनेशनली जब किसी कोई प्रोसीडिंग जाती है तो आपको उसको फेस तो करना है। महज डिनाइल कर देने से मामला हल नहीं होंगे, मैं समझता हूँ कि इनको वहां जाके फेस करना चाहिए और कंक्रीट जो इनके पास एविडेंस हैं और वो तमाम चीजें मेटेरियल पेश करके और उनको कोर्ट को ये बताना चाहिए कि जुरक्शन जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान का, और क्योंकि ये दहशत गर्दी की वारदातों में कई अफराद हलाक भी हुए और कन्फेशन भी हुआ, तो ये बातें उस कोर्ट के इल्म में ला के डिनाई करने से तो मामला हल नहीं होते। अगर कोई भी मुल्क अगर उन्होंने ये लोगों ने पॉलिसी अख्तियार कर ली कि आप डिनाई करें और आप उसको, तो उसको आप राय फरार तो अख्तियार नहीं कर सकते।
अच्छा, जब पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस डिनाई करता है तो क्या विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल नॉर्म्स है?
हेलो
जी, सवाल ये है कि जब पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस डिनाई कर रहा है तो क्या ये डिनाइल या ये रिजेक्शन जो है ये विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है?
देखें, इसके ऊपर तो एक लंबा वो है, टॉपिक है इस लिहाज से, लेकिन मुराद ये है कि जब उन्होंने पाकिस्तान अगर डिनाई करेगा तो जाहिर बात है ये डिनाइल भी उस आर्गूमेंट का फिर हिस्सा होगा और उसके दौरान में उसके ऊपर भी इस डिनाइल के ऊपर ऑब्जर्वेशन देना इनका उसी कोर्ट का अख्तियार होगा।
अच्छा, फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि जो सजाए मौत तो सुनाई गई है मिलिट्री कोर्ट से, उसके खिलाफ अपील उन्होंने आर्मी चीफ से की है। नॉर्मली तो अपील की जाती है सदर मम्लिकत से, ये तफावुत ये क्यों है?
देखें, जो सजाएं मिलिट्री कोर्ट देती हैं, मिलिट्री कोर्ट की सजा इवन पाकिस्तान में भी आप ये देखेंगे सवात और दूसरे इलाकों में जहां भी मिलिट्री ने ऑपरेशन किए और जिनके मामलात मिलिट्री से मुतालिक थे और जिनको मिलिट्री कोर्ट ट्राई करती है, उसको उसके ऊपर सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होता और उसके अंदर जो अपील होती है वो मिलिट्री में आर्मी चीफ के पास ही फाइनल उन्हीं के पास जाती है। ताहम पिछले दिनों पाकिस्तान में एक जजमेंट पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और ये इन्हीं मामला से मुतालिक, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी ऐसे मामला में अख्तियार मौजूद है जहां पर के सिविलियन को या अदर देन दूसरे लोगों को इस किस्म की सजाएं, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर जो मिलिट्री लॉज हैं उसकी सजा सिविलियन कोर्ट्स में नहीं होती और उसका जो दायरे अख्तियार है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसकी आखिरी वो सतह होती है।
अच्छा, दूसरे एक सवाल ये पैदा होता है कानूनी तौर पर अगर आप देखें, अभी मैं आपसे जरा ये भी पूछूंगा कि हुकूक इंसानी जो है ह्यूमन राइट्स है उसकी बुनियाद पर क्या होगा, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहम की अपील मुस्तरद कर देते हैं तो क्या उसके पास सदर के पास जाने का ऑप्शन है?
देखिए, सदर के पास जाने का ऑप्शन तो हर सूरत में सजाए मौत के मुजरिम को मौजूद होता है। अलबत्ता एक ऑप्शन जो मैं समझता हूँ कि वो इसमें अब पाकिस्तान में एक आर्टिकल 10 का इजाफा किया गया था कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के कानून में जो फेयर ट्रायल से मुतालिक था। अगर ये पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 10 की रोशनी के अंदर अगर ये इसको चैलेंज करेंगे तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले का कॉग्निजेंस लेगी और वो ये देखेगी कि आया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो फैसला है उसमें कोई ऐसी कानूनी निकात तो नहीं मौजूद कि जो وائلیشن ہو بیسک لا کی. تو آرٹیکل 10 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت واسط اس میں پیدا ہو چکا, اور ایون وہ ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں آرٹیکل 10 کی روشنی.
اچھا, ایک آخری سوال اس سلسلے میں یہ کہ آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اگر حقوق انسانی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پاکستان جس طرح سے ڈینائی کر رہا ہے ایکسس, اس کو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے بطور ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے, پاکستان کی جو انویسٹیگیشنز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خاصی ڈیفیکٹیو اور خاصی ایسی ہیں کہ جن کے اوپر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کے سامنے یہ معاملات ہیں, ابھی جو ریمنڈ ڈیوس کے سلسلے میں جو بیانات آ رہے ہیں, جو چیزیں سامنے ڈسکلوز ہو رہی ہیں, وہ اس سے ان کے بہت سے پردے چاک ہو جاتے ہیں کہ یہ پاکستان میں انویسٹیگیشنز اور جوڈیشری کا نظام کس قسم کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں پاکستان کی سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس بنیاد کے اوپر, انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر, خاص طور پہ آرٹیکل 10 جو ہے, جو فیئر ٹرائل سے متعلق ہے, اس کے اوپر معاملات کا جائزہ لازمی طور پر لے.
بہت شکریہ جناب ذوالفقار بھٹا صاحب آپ کا, اور سامعین ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر جناب تسنیم رانی صاحب موجود ہیں, جو پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ ہیں اور ٹیررزم کے امور کے ماہر ہیں. نورانی صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے, جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ آج کل میڈیا کے اوپر ریمنڈ ڈیوس کی کتاب کا بڑا چرچا ہے, جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے اور پیپلز پارٹی کے حکمر لوگوں نے اس کی مدد کی پاکستان سے نکلنے میں, اور ظاہر ہے کہ ڈینائل بھی آ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو کچھ اس نے کیا ہے, آپ کے خیال میں جو طریقہ کار فالو کیا جاتا ہے, اس کے تحت یہ ممکن تھا جو کچھ اس نے دعوے کیے ہیں, اس کے دعوے صحیح ہیں؟
دیکھیے, میں نے اس کی کتاب پوری طرح تو نہیں پڑھی کی, اور مجھے پوری طرح ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ اس نے دعوے کیا کیے ہیں, مگر جو میں نے تھوڑے سے پورشنز پڑھے ہیں, اس نے یہی کہا ہے کہ وہ اس نے وجہ کوئی نہیں بتائی کہ انہوں بندے جو اس کو مارنا چاہ رہے تھے وہ کون تھے. آبویسلی وہ نارمل اسٹریٹ کرائم کے لوگ تھے, جو کہ ایک اسٹریٹ کرائم کی بیسس پہ اس نے ان دو بندوں کو ایگزیکیوٹ کیا تھا. تو اب اس میں مطلب بات یہ ہے کہ نارمل ٹرائل میں تو اس کو یہاں پر کرمنل ٹرائل ہونا چاہیے تھا, اور اس میں دیکھنا چاہیے تھا کہ کتنا اس میں سیلف ڈیفینس تھا, کتنا اس پہ ایکسیس آف یوز آف فورس کی تھی. تو وہ تو اس کو دیکھنا, وہ تو ایک اصل ٹرائل ہوتا تو یہ چیزیں سامنے. مگر ٹرائل ظاہر اس وجہ سے نہیں ہوا کہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس میں جو ڈپلومیٹک فورم ہے اور امریکہ کے باقی جو انفلوئنسز ہیں بہت ساری اور امور پہ, اس پہ اس کو اس کا افیکٹ اس کو لانا پڑا. تو اس وجہ سے وہ اس تناظر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. ظاہر ہے ٹرائل تو اگر ہوتا, آرڈنری آدمی ہوتا جس کے پیچھے اس کی گورنمنٹ اس کو ریکور نہ کرنے کوشش کر رہی ہوتی ہے, ایجنسیز جو اس کو لے کے آئی تھیں وہ اس کو سپورٹ نہ کر رہی ہوتی, تو وہ ظاہر ہے پھر تو انٹائرلی ڈفرینٹ سسٹم ہوتا. اور بالکل سسٹم ہے یہاں پر, ٹرائل کا سسٹم ہے جس کے مطابق یہ ہوتے ہیں, یہ ٹرائل کیا جاتا ہے.
نہیں مطلب اس نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جو آئی ایس آئی کے اس وقت چیف تھے جنرل شجاع پاشا, انہوں نے بھی مدد کی اس کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ سیاست اور ڈپلومیسی جو تھی وہ اس سلسلے میں زیادہ کار فرما تھی قانون کی پاسداری کے نسبت.
بالکل اس میں تو دیکھیے نا, قانون کے مطابق تو سرٹنلی اس کا انجام کچھ اور ہونا چاہیے تھا. اس نے کتاب لکھی ہے بڑی فخریہ, حالانکہ اس نے جو کام کیا تھا وہ اتنا فخریہ نہیں کیا تھا. وہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم یا ٹیررسٹ اس کو نہیں پکڑ رہے تھے جس کی وجہ سے اس نے یہ ایکسیسو فورس استعمال کی. اس نے ایک اپنا اسلحے کی ٹریننگ یا اپنے جو ایک ویپن تھا اس کا جو استعمال کی جو ٹریننگ تھی اس کو اس نے استعمال کی. تو کوئی فخر کرنے کی بات. اب وہ دوسری بات ہے, چونکہ امریکن تھا اور وہ امریکن گورنمنٹ کا پاکستان پہ اثر تھا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بندہ ہمیں چاہیے, اور باقاعدہ امبیسڈر خود اس میں انوالو ہو گیا, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کا ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا, رائٹ اپ ٹو دی پریزیڈنٹ لیول انہوں نے ایک ایشو بنا لیا اس کو, اور اس کی وجہ سے وہ جو نارمل سسٹم تھا. اور پھر ہمارے قانون میں چونکہ ایک پروویژن अवेलेबल भी थी दियत की
जी,
और तो उनको उसका जो है उनको बहाना भी मिल गया और उन्होंने, अब वो पता नहीं कि वो जेन्युइनली उन्होंने दियत करना चाह रहे थे वो जो मुतासिर पार्टी थी या नहीं करना चाह रहे थे, बट वो चूंकि उनको एक ऑप्शन मिल गया दियत का, तो पैसा तो चूंकि अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए इस किस्म की चीजों में कोई मसला नहीं है, उससे उन्होंने वो जो है वो उस मसले को असिस्ट किया, हल किया।
और इसी बात को उसने अपनी किताब में कहा। बहुत शुक्रिया आपका जनाब तस्लीम रानी साहब, आप इस वक्त मोटरवे पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आप सेफली ड्राइव कीजिए, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और सब इस वक्त हमारे साथ तो डॉक्टर एजी हिलाली मौजूद हैं, जो चेयरमैन है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पेशावर यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब जो बताइए कि आपने अभी सुना हम तस्लीम रानी साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, क्या आप ये समझते हैं कि अब उसकी किताब आने के बाद जो इंकशाफात हुए हैं और जिस तरह से डिनाइल आ रहे हैं, क्या इसके कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी होंगे?
बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। मेरा जाती ख्याल है कि रेमंड डेविस साहब के साथ जो खसूसी बर्ताव हुआ था, वो नॉर्मली दो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं और जो डिप्लोमेटिक एथिक्स होते हैं, उस वो बुरे कर लाए गए और रेमंड डेविस साहब को एक सेफ पैसेज मिली थी। मेरे ख्याल में कि उनको इस हद तक नहीं जाना चाहिए था कि वो अपनी बुक लिखते और उसमें इतने हसासियत के जो मामलात थे उनको सामने लाते, जैसे कि भी आपने भी बात की और जो भी फाजल मुकर्रर बात कर रहे थे बता रहे थे कि जी जनरल पाशा क्या, उन्होंने बड़े धूमधाम से जिक्र किया है और कहा है कि वो एक एक मिनट के एक एक लम्हे की इतला जो एम्बेसडर को देते रहे। मैं कहता हूँ अमेरिका एक बड़ी कुव्वत है, एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को अपने मफादात के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, तो ये मामला चलते रहते हैं। रेमंड डेविस साहब को इतनी फखरिया अंदाज में या फातिहाना अंदाज में ये बात करने की जरूरत नहीं थी, उनको पाकिस्तान की लिमिटेशन जो स्टेट की है उसको भी सामने रखना चाहिए था, हमारे जो और बातें अख्तियार इकतदार है उनके जो लिमिटेशन हैं, जो कन्फाइननेस है उनको सामने रखना चाहिए था, और सफारती अदाब को जहां पाकिस्तान ने बलाए ताक रखा और अपने कवानीन को भी बलाए ताक रखते हुए उनको एक साफ रास्ता दिया और वापस वो अमेरिका पूरी जान और सलामती के साथ इज्जत अमान के साथ चले गए, तो उनको भी चाहिए था कि अखलाकियात का साथ देते हुए, एक डिप्लोमेसी में भी मॉरेलिटी का कॉन्सेप्ट है और वो भी कहती है कि आप जो है ना स्टेट टू स्टेट रिलेशन के हसास मामलात को सामने रखें, और चीजों को छुपाया जा सकता था, उनको एक खास हद तक रखा जा सकता था, अब बजाय उसके क्रॉस फायरिंग हो, इधर से हमारे लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, उधर से वो कहेंगे ऐसा हुआ। ये जनरल मुशर्रफ साहब की जो जब बुक आई थी इन द लाइन ऑफ फायर, तो उस वक्त भी बातें हुई थी कि कोई ऐसी सख्त बात नहीं की गई पाकिस्तान के ऊपर कि जी पाकिस्तान को पत्थर और दहाद के जमाने में ले जाएंगे, जो मुशर्रफ साहब ने लिखा। और अगर ऑरली भी बात हुई किसी अंदाज से तो जरूरत नहीं है कि उसको जो है राइटिंग में लाया जाता। तो मैं फिर कहूंगा कि अगर पाकिस्तान ने इखलाकी मामलात और एथिक्स का मुजाहरा करते हुए अपने कानून को भी बलाए ताक रखा और एक एसआर का जज्बा सामने लाया, एक अच्छे रिलेशन और पासदारी के लिए अगर साथ दिया और रेमंड डेविस साहब को जो है सलामती के तकाजे पूरे करते हुए एक अच्छे अंदाज से उनको अगर वापस जाने का रास्ता दिया, तो रेमंड डेविस साहब को चाहिए था कि उस इखलाकियात का थोड़ा सा भरम रखते और उसको इस हद तक की रखते कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने अपना किरदार अदा किया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और दोनों मुल्कों ने अपने तल्लुकात को किसी खतरनाक हद तक या हसास मामला तक पहुँचाए बगैर जो है इस मसले को खुश उसलूबी से हल किया। मेरा ख्याल ये साफ अच्छी बात होती और एक अच्छा मैसेज होता अगर वो ये रवैया अख्तियार कर।
अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे जेआईटी के हवाले से पाकिस्तान की सियासत के। हमारे साथ इस वक्त तो पिलडेट के सरबराह जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब भी लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक जिसके बाद गुफ्तगू।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमेरात को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے۔ یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر، میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جبکہ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر کے سنگ سنگ سنا جا سکتا ہے اس لنک پر facebook.com/voaurdu۔ سننا نہ بھولیے ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
جی ویلکم بیک صاحب۔ میرا ایک سوال، آپ دونوں صاحبان ہیں، موجود ہیں، سو دونوں پولیٹکس کے ایکسپرٹ ہیں، کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے لیے 10 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر ہے، اور اگلے ہفتے جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کے بچوں کو انہوں نے طلب کیا ہے جو پھر بیان دیں گے، دونوں بیٹے اور بیٹی بھی ان کی بیان دیں گی اس دفعہ۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ دونوں جانب سے، خاص طور پر جو حکمراں پارٹی ہے مسلم لیگ نون اور جو بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کے درمیان اس معاملے پر پالیٹکس جو ہے بڑی شدت اختیار کر رہی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں وزیر ریلوے، وہ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، ان کے دوسرے ساتھی کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ ایک سیمپل کے طور پر سعد رفیق صاحب، سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔
جے آئی ٹی اتوار کو بھی پیشیاں کرتی ہے، اب جے آئی ٹی نے بیٹیوں کو بلانا بھی شروع کر دیا، جے آئی ٹی فون بھی ٹیپ کرتی ہے، انہیں کوئی پوچھتا نہیں۔ ہمارے جذبات نہیں ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، افواج پاکستان کی عزت ہے، ہونی چاہیے، عدلیہ کی عزت ہے، ہونی چاہیے۔ جو اپنے اداروں کی عزت نہیں کریں گے وہ ملک کی عزت نہیں کر سکتے، پر کیا سیاسی قیادت کی عزت نہیں ہونی چاہیے؟
اور عمران خان کے جو موقف ہے وہ کچھ یوں ہے۔
ہم جمہوریت کو مضبوط کرنے آئے ہیں، یہ آج جے آئی ٹی کو تباہ کرنے کی کوشش صرف اس لیے کر رہا ہے، نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کے لوگ جو وزیر ہیں، ایک خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے ہمارے سے پیسے لیتے ہیں، یہ سارے جو وزیر ہیں یہ ٹیکس کے پیسے پہ پل رہے ہیں، ان کا کیا کام ہے ایک خاندان کی کرپشن بچانے کو؟
احمد بلال محبوب صاحب، جیسا کہ بعض حلقوں کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آئی ٹی کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا یہ الزام حقیقت پر مبنی ہے یا یہ کس محض سیاست ہے؟ یہ
کسی حد تک تو سیاست بھی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے جے آئی ٹی جو کچھ کام کر رہی ہے اس کے نتیجے میں کچھ شخصیات کو، کچھ سیاست دانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن ایک حد تک جے آئی ٹی نے خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ کچھ اس کی طرف سے ایسے کام ہوئے ہیں، پہلے تو اس کی تشکیل میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہوتا کہ اگر فوج کے دو اداروں کو اس کے اندر شامل نہ کیا جاتا، اور پھر ایک سویلین ادارہ جیسے انٹیلیجنس بیورو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ دوسری بات، پھر جو کنٹروورسی شروع ہوئی وہ واٹس ایپ کال کے معاملے پہ ہوئی، جس کی ابھی تک کوئی ایکسپلینیشن ایسی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیوں ہوئی تھی، اور اس کے اندر چند خاص قسم کے لوگوں کو جی آئی ٹی کے ممبر بنوانے کی اس طرح کی کوشش کیوں کی گئی، ٹرانسپیرنٹ کوشش کیوں نہیں ہوئی۔ پھر وہ حسین نواز صاحب کی ایک تصویر کے لیک ہونے کا معاملہ ہے، وہ بھی ایک مہمہ بن گیا، اس کے بارے میں بھی نہیں بتایا گیا کہ کس نے کی تھی، کون تھا، اس کے خلاف کیا کاروائی کی گئی۔ تو یہ چند باتیں ایسی ہوئی ہیں یکے بعد دیگرے، جن کی وجہ سے کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں اس کے بارے میں۔ لیکن ظاہر ہے جب اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں تو جو انٹرسٹڈ کوارٹرز ہیں وہ ان کو پوری طرح استعمال کریں گے، تو یہ کچھ اس لحاظ سے کنٹروورسی، کچھ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن پیدا جی آئی ٹی کے اپنے ایکشنز کی وجہ سے ہوئی ہے۔
اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر ہلالی صاحب، کہ جے آئی ٹی جو بھی رپورٹ دے گی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت تو خاص طور پر حکومتی اہلکاروں کی طرف سے، وزراء کی طرف سے، حکومتی پارٹی کے دوسرے رہنماؤں کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں، اور جس رویے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو کیا وہ رپورٹ سپریم کورٹ کے لیے قابل قبول ہوگی؟
دیکھیں سب سے بڑی دلچسپ بات جو آپ نے شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ کیس ہی سیاسی ہے اور کرپشن بھی سیاسی ہے, چاہے اگرچہ اس کے معاشی اور اقتصادی محرکات ہیں, فینانسز انوالو ہیں, لیکن سکورنگ مسئلہ جو ہے سیاسی کشمکش میں بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ ایک اپنی برتری دکھانا چاہتی ہیں. میں نہیں کچھ کہہ سکتا قبل ہوگا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ کوئی اتنے بڑے اثرات مجھے نہیں نظر آتے کہ کوئی جی آئی ٹی کے جو بھی رپورٹ پیش کرے گی اس کے ہوں گے, کیونکہ یہ سارا کچھ ڈاکومنٹیشن پہ اور ایویڈنس کیا جو کہ ابھی تک کہا جا رہا ہے, جو ماہرین کہتے ہیں کہ کچھ بھی پیش نہیں ہوا, یہ مفروضوں کے اوپر باتیں چل رہی ہیں. کرپشن بالکل ہماری ملک کا ایک بہت بڑا قومی سانحہ ہے یا مسئلہ ہے, اس میں صرف ایک خاندان یا چند لوگ ہی نہیں ہے, پورے کے پورے ہماری سیاسی بساط جو ہے وہ کرپشن میں لپٹی ہوئی ہے. اس میں اگر عمران خان صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں پاکستان کی سیاست کا دامن جو ہے میں صاف کر دوں, وہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے کہ لیجسلیشن ہوتی تو بہتر ہوتا. انا ہزاری کی طرح جو انہوں نے انڈیا میں موومنٹ چلائی تھی اور الٹیمیٹلی راجیہ سبھا لوک سبھا میں وہ قوانین بنے جو آگے چلے, وہاں بھی کرپشن کو روکنے کے لیے جو ہے اس طریقے سے آگے بڑھے. اور پاکستان میں انا ہزاری کی طرح عمران خان صاحب نے جو کردار ادا کیا بڑا مضبوط اور پائیدار کردار انہوں نے نبھایا ہے کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے اس کو ذاتیات کی حد تک نہیں جانا چاہیے, اس حد تک ہی رہیں کہ کرپشن کو ختم کیا جائے اور ملک کا سیاسی جو ماحول ہے وہ گندگی سے بچ جائے, وہ کرپشن سے محفوظ ہو جائے, کیونکہ اس طرح آج ایک ہی باری کل دو کی ہوگی. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے ملک میں سیاسی کلچر کو دوام دینے کی, اس کو زیادہ محفوظ کرنے کی, جو پولیٹیکل ایتھکس بن چکے ہیں ان کو اگر ساری سیاسی پارٹیاں مل کے اگر چلائیں تو یہ بہتر نتائج نکلیں گے. اس میں قومی اداروں کو بھی ایک طرف رکھیں, ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور ہوگا. تو میں جو سمجھتا ہوں کہ جی آئی ٹی اپنی لمٹس میں رہے, اب جو باتیں آگے تک جا چکی ہیں وہ جا چکی ہیں, بیانات جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں, پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, اور آپس میں جو ہے شٹل سروس چل رہی ہے, ایک قسم کی تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ میں اداروں کی حفاظت کروں گا, دوسرا کہہ رہا ہے ہم یہ نہیں تو وہ نہیں ہونے دیں گے. میرا خیال ہے کہ سیاست میں جو بنیادی مسئلہ تحمل کا ہے, بردباری کا ہے, سلیم الفطرت کے تقاضے جو ہیں اور برداشت کے تقاضے جو ہیں اس کو سامنے رکھیں اور سکورنگ میں نہ پڑے اور سیاسی عمل چلتا رہے, جمہوری عمل چلتا رہے. اس پہ کوئی ایک خاندان یا دوسرے خاندان کی بات نہیں ہے, آپس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاست میں بالکل تنہا ہے, اس کے جواب میں جتنی قدامت پرست یا روایتی پارٹیز ہیں سارے متحد ہیں اور ان کے درمیان ایک ایجنڈا ہے کہ ہم کسی صورت جمہوریت بساط کو جو ہے اپنی پٹری سے نہیں جو ہے اترنے دیں گے, وہ بھی اسی طرح کے عمل کا اظہار کرتے ہیں. تو بہتر ہوتا کہ ساری پارٹیز مل کر اس ملک میں جمہوریت اور اس کی بقا اور اس کی سلامتی کے لیے کام کریں, بجائے خود کے سکورنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, سیاست میں ذاتیات کے نقصانات ہوں گے, فائدے نہیں ہو سکتے.
اچھا احمد بلال صاحب جو بتائیے کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ بھی کسی حد تک کرٹیسزم کی زد میں آ رہا ہے, کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟
دیکھیے سپریم کورٹ میں جو ایک تو چیزیں تنقید کی زد میں آئی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو واٹس ایپ کال ہوئی اور اس کو پھر ایٹریبیوٹ کیا گیا سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب کی طرف, اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں آئی, بلکہ اس کو تھوڑا سا لپیٹ دینے کے انداز میں بات کی گئی کہ ہاں ہمارے حکم پہ یہ ہوا تھا, لیکن اس کی کوئی سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن نہیں آئی کورٹ روم کے اندر. تو ایک تو یہ وجہ تھی, اور دوسری کوئی آنریبل ججز کی طرف سے جو آبزرویشن دی جاتی ہیں دوران کیس وہ کچھ غصے سے بھرپور تھی, اور کچھ اس میں الفاظ کا استعمال ایسا تھا جس کی توقع عموماً ہمارے ان اعلیٰ ترین عدالتی فورم کے ججز سے نہیں کی جاتی, اور ان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے بھی مطابق نہیں ہوتی. تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر یہ سوالات اٹھے ہیں उनके बारे में, लेकिन बिलमूम हमारी अदालतों के ऊपर लोगों का एतमाद है, हमें भी एतमाद है, और मेरे ख्याल में इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है।
अच्छा डॉक्टर साहब, अपने डॉक्टर हिलाली ये बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा चार्ज है, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन नजर आता है, आप आने वाले दिनों का क्या नक्शा देखते हैं इस जेट आईटी की रिपोर्ट आने के बाद?
जाफर साहब, जीआईटी की रिपोर्ट जो भी होगी, टेम्परेचर वैसे भी पाकिस्तान का मौसम गर्मा है और इंतहा पे जा रहा है, और सियासी पार्टीज और सियासी कायदीन का भी टेम्परेचर उसी तरह बुलंद ही है, बड़े ताबड़तोड़ और गर्मा गर्म बयानात आ रहे हैं, लोग उनको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। मीन के अदारे अगर अपनी हदूद में रह के काम करेंगे तो उससे मुल्क को भी फायदा पहुंचेगा, अदारों को भी फायदा पहुंचेगा, चीजें मुस्तहकम होंगी, बका और सलामती की तरफ ज्यादा जाएंगी, लोगों को उससे फायदा होगा, लोगों की बहबूद के लिए, सलामती के लिए अगर चीजें बने तो उससे अच्छे असरात जो है मरतब होंगे। हर शख्स और हर अदारा अपने आईनी और कानूनी हदूद के अंदर रह के काम करेगा तो उसके भी मुस्बत असरात जो है बरामद होंगे और होने भी चाहिए। तो पारा तो बड़ा ऊपर जा रहा है, और मैं जैसे पहले मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल स्कोरिंग हो रही है हर तरफ से कि कहीं मैं ना रह जाऊं। हम ये भी देख रहे हैं कि लोग पार्टियों में से इधर उधर निकल रहे हैं, और वो जो ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं पार्टी बदलने के और इस तरह के, वो भी अभी ना हमें नहीं उनके अमल दरामद नजर आ रहा किसी जगह। तो ये तोड़ फोड़ भी जो है सियासी अमल के लिए अच्छी चीज नहीं है, एक इस्तेकाम रहना चाहिए, जहाँ अदारों में इस्तेकाम रहना चाहिए वहाँ लोगों में भी इस्तेकाम होना चाहिए, उनकी जहनी सोच में पुख्तगी होनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि सियासी बालगुन नजरी का मुजाहरा किया जाए, अदारे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और किसी चीज को टारगेट ना बनाए और अपनी गैर जिम्मेदारी को मशकूक ना करें। जैसे कि अभी कहा गया कि हमारे आला अदारे हैं और फिर इसके बाद हमारे पास कोई चाराकार भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
अच्छा।
लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक बात होगी अगर हमारे आला अदारे जो है उन्होंने अवाम को मायूस किया, मुल्क को मायूस किया, कौम को मायूस किया, तो इसके अच्छे असरात बरामद नहीं होंगे। बेहतर होगा कि जानबदारी रहे, उनका दामन साफ रहे, और इस तरीके से चीजों को चलाएं कि उनका झुकाव किसी तरह महसूस ना हो सके। इससे मुल्क भी अच्छे नाम से उसका नाम आगे आएगा, अदारों का भी आएगा, और सियासत में भी इस्तेकाम पैदा होगा। और मेरा ख्याल है कि मैं नहीं कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनपार्लियामेंट्री चेंज देख रहा फ्यूचर में कि कोई ऐसा सियासी भूचाल आ जाए जिससे पूरी की पूरी बसात जो है वो बिगड़ जाए। लेकिन किसी को टारगेट ना नहीं होना चाहिए, सियासत सियासत के अंदाज में हो, उसमें बचपना और गैर संजीदगी का अमल जो है वो दूर कर दें, किसी एक को सिर्फ टारगेट ना बनाए। इसमें सारे इस समाज में सारे नंगे हैं, और
अच्छा।
तरह के अपने आप को बचाएं और मुल्क की सलामती, मुल्क की खुशहाली
पेश नजर रखें। जी बिल्कुल सही है,
जो मसाइल हैं, जो गवर्नर जैसे मसाइल हैं उनको सामने रखें।
अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, एक आखिरी सवाल, जो इस वक्त पाकिस्तान का सियासी निजाम है, आने वाला जो वक्त है उसमें जो शौक सब आने वाले हैं सियासत में, पाकिस्तान का सियासी निजाम एब्जॉर्ब कर सकता है उन शौक को?
देखिए ये इम्तिहान होगा पाकिस्तान के मौजूदा जमहूरी निजाम के लिए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में फौजी हुकूमतें आती रही हैं और जमहूरी निज़ाम तातुल का शिकार होता रहा है। मौजूदा जो जमहूरी दौर है ये अब पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन जमहूरी दौर ऑलरेडी हो चुका है, उस दौर में दाखिल हो चुका है। तो हमें उम्मीद तो यही है कि ये इस हद तक कंसॉलिडेट हो गया होगा, लेकिन एक्सट्रीम प्रेशर होगा आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पे। इसके ऊपर बहुत दबाव है, बहुत स्ट्रेस है, और ये वाकई तमाम सियासी जमातों का भी और तमाम इदारों का भी इम्तिहान होगा कि ये जो भी इसको धचके पहुंचे और जो शॉक्स लगें वो निज़ाम को बर्दाश्त करने चाहिए, निज़ाम को अनस्टेबल नहीं होने देने चाहिए।
बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपका, और जनाब डॉक्टर एजी हिलाली साहब आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। और सामने अब हम अपने अगले मौजूद की जानिब चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर साद नज़ीर साहब, जिनका ताल्लुक इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज से है, और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। आपने खबरों में सुना होगा कि गुलाम खान बॉर्डर क्रॉसिंग जो है अफगानिस्तान के साथ, उसको खोल दिया गया है, उस पर बात करेंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक लेना है। उस ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे, एक छोटी सी रिपोर्ट के साथ आगाज करेंगे उसका, और ब्रिगेडियर साहब से कई सवाल के जवाब लेंगे।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वेलकम बैक जी। ब्रिगेडियर सादंदी साहब, मैं चाहता हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट हमारे साथी मोहम्मद जलील की, नासिर की, शमीम शाहिद की, इसको सुन लेते हैं, इसके बाद फिर गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हैं।
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان غلام خان کے مقام پر سرحدی گزرگاہ کو 3 سال کے بعد پیر سے احمد رب کے لیے دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ June 2014 میں شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن ضرب عضب شروع ہونے کے بعد اس گزرگاہ کو ہر قسم کے احمد رب کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تورخم اور چمن کے علاوہ غلام خان اور کرم ایجنسی میں خرلاچی سرحدی گزرگاہ اہم تصور کی جاتی ہے۔ خرلاچی کے سرحدی راستے کو بھی تقریباً 4 ماہ کی بندش کے بعد گزشتہ ماہ ہی بحال کیا گیا تھا۔ شمالی وزیرستان کی پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق غلام خان سرحدی گزرگاہ پر نقل و حمل کی بحالی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور تمام متعلقہ اداروں نے اپنے اپنے اہلکار بھی معمور کر دیے ہیں۔
جی بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے کہ کیا امپورٹنس ہے اس کراسنگ کی؟
جی بہت شکریہ۔ جہاں تک غلام خان اور انگور اڈہ کا تعلق ہے تو یہ وزیرستان میں واقع اور یہ سینٹرل جو ٹریڈ کاریڈور ہے اس میں آتا ہے، جو کہ نیچے میران شاہ کو اور بنو کو ڈی اے خان اور بلکہ جو ہمارا انڈس ہائی وے ہے اس کو ملاتا ہے اور اوپر جا کر پھر یہ جو خوست ہے اور خوست کے بعد پھر کندوز اور دوسری طرف پر کابل کو بھی ملاتا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ مطلب ہے کہ ایک بڑا مشہور گزرگاہ بھی ہے اور اس پر ٹریڈ کافی شارٹ ڈسٹینس میں ہمارے مین آرٹری تک جو کہ انڈس ہائی وے ہے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی اہمیت سی پیک کے حوالے سے بھی مزید بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس علاقے سے سی پیک نے بھی گزرنا ہے اور پھر یہ غلام خان اور جو سینٹرل وہ ہے کاریڈور ہے انگور اڈہ جو کہ وسطی افغانستان کو ملاتا ہے خوست کے ذریعے، تو یہ بڑا مشہور گزرگاہ بن جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو قبائلی وہ ہیں لوگ ہیں تو موسٹلی ادھر بھی گربز وغیرہ ہیں، ادھر تو وزیر ہیں، مسعود ہیں، اور ان کے علاقے جو ہیں اس ٹریڈ کی وجہ سے کافی مطلب ہے کہ اہمیت بھی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو معاشی حالت ہے اس سے بھی کافی بہتری آتی ہے۔ ابھی حال ہی میں پاکستان آرمی نے یہاں پر انگور اڈہ کو، وہاں پر ایک پوز بھی تھا جو کہ پچھلے سال انہوں نے افغان حکومت کے حوالے کیا تھا وہ گڈ ول کے طور پر، اور دوسری طرف پر یہ غلام خان کا جو تھا یہ رکا ہوا تھا تو ابھی اس کو کھول دیا گیا، جو کہ یہ کرم ریور کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ہمارے یہ ٹرائبز ہیں ان میں سے گزرتا ہے اور پھر خصوصی نیچے آ کر بنو کا جو علاقہ ہے اور پھر بی آئی خان پشاور کوہاٹ کو یہ ملاتا ہے۔
اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اس طریقے سے، اصل بات یہ ہے کہ اس طریقے سے روایتی راستے کھولنے سے غیر روایتی راستوں پر آمد و رفت کم ہو جاتا ہے، پھر اسمگلنگ کی بھی روک تھام ہو جاتی ہے، اور پھر تیسرے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھ جاتا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو فینسنگ شروع کی ہے تو غیر روایتی راستوں کو کی فینسنگ آسان ہو جائے گی اور لوگ پھر خود بخود اگر روایتی راستے کھلے ہوں تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا رخ کر لیتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو غیر جو قانونی ٹریڈ ہے اس کا بھی روک تھام ہو جاتا ہے، پھر غیر قانونی کراسنگ کی بھی روک تھام ہو جاتی ہے، اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا آپس میں کانٹیکٹ اور ٹریڈ اسٹیکس بڑھ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر یہ ٹریڈ روٹ زیادہ فائدہ مند اور ترقی کا مطلب کے موجب ثابت ہوتا ہے۔ جی
اچھا، دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں ثابت ہو رہی ہیں, اس میں بھی یہ کراسنگ کا کھولا جانا معاون ثابت ہوگا؟
جی یہ تو بہت ضروری بات ہے, کیونکہ پہلے بھی کہے کہ افغانستان چونکہ بہت 70% سے زیادہ پاکستان پر ڈیپینڈنٹ ہے, تو جتنے ہمارے زیادہ رستے ان کے ساتھ کھلے ہوں گے اور جتنا لوگوں کا ٹریڈ بہتر ہوگا تو اس لحاظ سے اسٹیٹس دونوں حکومتوں کے بھی ہوں گے اور لوگوں کے بھی ہوں گے, تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں پھر بہتری کا امکان ہے. دوسری بات یہ کہ ہم جو فینسنگ کر رہے ہیں پاکستان اور ابھی روایتی رستوں کو کھول رہے ہیں, تو افغانستان کا وہ گلا کہ آنا جانا ہونا چاہیے اور ان کے لیے رستے نہیں بند کرنے چاہیے, تو میرے خیال میں اس کو تعاون کو بھی تقویت مل جاتی ہے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جو خصوصی طور پر جو یہ علاقے ابھی خرلاچی کو بھی کھول لیا گیا جو کہ کرم ایجنسی میں ہے, جس طرح آپ کے انٹرو میں بھی بتایا گیا, پھر یہ غلام خان کو بھی, انگور اڈا کو بھی, تو اس کے کھولنے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں یقینی طور پر جب ٹریڈ زیادہ ہو, لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو اور پھر بارڈر مینجمنٹ میکینزم بھی روایتی راستوں پر پڑ جاتا ہے, تو پھر تعاون بڑھ جاتا ہے. اور میرے خیال میں کہ رفتہ دونوں ممالک یہ محسوس کر رہے ہیں کہ رستے بند کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ رستے کھولنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ غیر روایتی جو ہے جو گوڈ ٹریک سے ادر وائز غیر روایتی رستے ہیں جس پر مطلب کہ غیر قانونی کام ہوتا ہے, اس کی حوصلہ شکنی ہو سکے گی. اور تیسری بات یہ بھی ایک علامت ہے کہ اب علاقہ میرے خیال میں کہ امن کی طرف گامزن ہے, کیونکہ دونوں طرف پر ٹریڈ ہوگا تو ٹریڈ امن سے مربوط ہے.
جی بہت شکریہ جی,
اس لحاظ سے بھی یہ بہتر ہوگا.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب آپ کے وقت کا. اور سامعین اب ہم کچھ انٹرنیشنل موضوعات پر گفتگو کریں گے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 جولائی امریکہ کا یوم آزادی ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیوسٹن سے جناب مسعود عبدالی صاحب ہیں, یو ایس بیسڈ پاکستانی جرنلسٹ ہیں, رائٹر ہیں اور انالسٹ ہیں. یہ بتائیے مجھے مسعود عبدالی صاحب, میں آغاز کروں گا آپ سے کہ جو اس وقت تو ایران کے ساتھ سچویشن ہے, اس لیے کہ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کا کہنا تھا کہ تہران جوہری ہتھیاروں کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کر رہا ہے, لیکن امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں, انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے. فیکٹس کیا ہیں؟
دیکھیے شکریہ جعفر صاحب, پہلی بات تو یہ کہ نکی ہیلی نے, امریکی جو سفیر ہیں, یہ نہیں کہا کہ ایران جو ہے جوہری معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا. ان کا الزام دوسرا, ان کا الزام یہ ہے کہ ایران جو ہے ابھی بھی میزائل پروگرام پہ کام کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ وہ اسلحے کی اسمگلنگ میں انوالو ہے. اور ایک اور جو انہوں نے الزام لگایا وہ یہ کہ شام, یمن, عراق اور لبنان میں وہ ٹیررس ایکٹیویٹی میں انوالو ہے, اور جو ان کے جنرل قاسم ہیں ان پر جو سفری پابندیاں لگائی تھیں امریکہ نے, وہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ جو معاہدہ ہوا تھا 6 ممالک کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا, بلکہ 5+1+1 تھا, یعنی کہ 5 مستقل ارکان سلامتی کونسل کے, اس کے علاوہ جرمنی اور یورپی یونین, ان میں سے جو, اور پھر یہ معاہدہ نہیں تھا بلکہ یہ کہتے ہیں پلان آف ایکشن تھا, اور اس کا یہ تھا کہ ہر 6 مہینے پہ اس کا جائزہ لیا جائے گا. تو 7 اجلاس ہو چکے ہیں اور ابھی جو اجلاس ہوا, تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں اقوام متحدہ کی طرف سے فیلٹمن صاحب, جو سیاسی امور کے نگراں ہیں اس کی طرف سے, انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کہی ہے کہ ایران پاسداری کر رہا ہے, بلکہ انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ ہم اس ماڈل کو کوریا پہ بھی استعمال کریں. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے دنیا کی سفارتی سطح کے اوپر کہ ایک مسئلے کو حل کیا گیا, تو ہم کریں گے. لیکن اس لیے, اور کل جو جتنی بھی تقریر ہوئی جمعرات کو, سب لوگوں نے یہ بات کہ صرف لندن, یہ یعنی برطانیہ کے نمائندے نے ایک بات کہی کہ, اور بڑی وضاحت سے کہی کہ ایران اس پر ہمیں شکایت نہیں ہے کہ ایران جو ہے نیوکلیئر معاہدے عمل کر رہا ہے, اس لیے کہ انہوں نے یورینیم کی افزودگی روک دی ہے اور پروگرام رول بیک ہو گیا ہے. اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میزائل کا پروگرام ان کا جاری ہے. اچھا, میزائل کے پروگرام کے بارے میں ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارا معاہدہ آپ سے تھا نیوکلیئر کا, تو ہم نیوکلیئر اسلحہ نہیں بنا رہے, اور جو کرمان شہر سے انہوں نے پچھلے ہفتے 1500 میزائل پھینکا تھا, آپ نے سنا ہوگا
جی.
وہ انہوں نے کہا کہ وہ غیر روایتی میزائل تھے, وہ یعنی غیر روایتی ہتھیار لے کے گیا تھا, اگرچہ کہ شہاب جو ہے وہ کیپیبل ہے اس بات کا کہ نیوکلیئر اسلحہ لے کے جا سکے, لیکن وہ اسلحہ نہیں بنا رہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی کہ یہ بدلہ تھا ان مجرموں کو انہوں نے ہدف بنایا تھا جنہوں نے امام خمینی کے مزار پر اور تہران پہ حملہ کیا تھا. تو یہ وہ کہتے ہیں ہمارا سیلف ڈیفینس ہے, ہمیں اختیار حاصل ہے, اور ہم چونکہ خود ہم دہشت گردی کے شکار ہیں لہٰذا ہم جو ہے روایتی میزائلوں کی تعمیر کو نہیں روک سکتے. تو میرا لیکن ایک اچھی بات جو ہے جعفری صاحب یہاں پر وہ یہ کہ نکی ہیلی بھی اور صدر ٹرمپ بھی انہوں نے بڑے غیر مبہم انداز میں کہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا 2015 میں جس کو یہ لوگ جے سی پی او اے کہتے ہیں اس کو اس کی ہم پاسداری کریں یعنی اس کو منسوخ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ لوگ. یہ اچھی بات ہے کہ امریکہ بھی اس کو آنر کر رہا ہے. یہ جو اس وقت اختلاف ہے جو امریکہ کو شکایت ہے وہ بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی نہیں ہے. امریکہ کو شکایت یہ ہے کہ وہ
دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے.
سب سے بڑا جو ان کا الزام ہے جو بڑا سنگین ہے وہ یہ کہ یہ صومالیہ کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں جو اسلحہ جا رہا ہے الشباب کو. ایران کا کہنا یہ کہ ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر ظاہر سی بات اس کا اسلحہ مجرم پیشہ لوگ اسمگل کر رہے ہیں تو اس پہ نظر رکھے گا اور وہ تو خود کہتے ہیں وہ تو الشباب چونکہ داعش کا حصہ ہے تو ہم ظاہر اس کا ساتھ بھی دے سکتے. یہاں پر یعنی اصل مسئلہ جو ہے امریکہ کا اعتراض بھی اس کے نیوکلیئر پروگرام سے نہیں ہے بلکہ میزائل پروگرام سے اور دہشت گردی کی حمایت کے لیے اور اسلحے کی اسمگلنگ کے تعلق سے.
اچھا یہ تو ہوا ایران کا مطلب. ابھی بتائیے ہمیں کہ کل یعنی 4 جولائی کو پرسوں منگل کو امریکہ کا یوم آزادی ہے اور آج کی جو دنیا ہے اس میں ہم اگر جائزہ لیتے ہیں امریکہ کے رول کا تو اس یوم آزادی کی امریکہ کے کیا اہمیت ہے؟
دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا یونیک سا یعنی اعلان آزادی تھا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ نوآبادیات تھا برطانیہ کا نوآبادیات کالونیز تھی امریکہ جو 13 ریاستیں تھیں ابتدائی یعنی ساری کی ساری جہاں آپ رہتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں وہ جو بحر اوقیانوس کے کنارے وہ اور ساؤتھ کی صرف ایک ریاست تھی جارجیا. ان 13 ریاستوں نے یہ فیصلہ کیا. ان کی ایک اسمبلی ہوتی تھی اس زمانے میں کانگریس کہلاتی تھی کانٹیننٹل کانگریس جو اس زمانے میں اس کا اجلاس پینسلوانیا فلیڈیلفیا میں ہوتا تھا. تو انہوں نے 2 جولائی 1776 کو طے کیا کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں برطانیہ سے. یہ قرارداد منظور ہوئی اس کے بعد اس کے 2 دن کے بعد اسی دن ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھامس جیفرسن کی قیادت میں جس نے میثاق آزادی تحریر کیا اور 4 جولائی کو یہ میثاق آزادی منظور ہوا. اچھا بڑی دلچسپ بات یہ کہ پہلے سال 1777 میں یوم آزادی 2 جولائی کو منایا گیا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس روز چونکہ کانگریس نے قرارداد منظور کی تھی پھر اس کے بعد جو ہے یہ 4 جولائی کو کر دیا گیا. اس زمن میں آپ کے سامعین کے لیے کہ جو 13 ریاستیں ہیں امریکہ کے پرچم پہ جو 6 سفید اور 7 سرخ لکیریں ہیں وہ انہیں 13 ریاستوں کو ظاہر کرتی ہیں. اب جو دنیا کے لیے اہمیت ہے امریکہ کی آزادی کی یعنی امریکہ کی جو ہمیں آزادی کی تو خیر کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن وہ جو ڈکلریشن ہے ان کا جو میثاق آزادی ہے جو واقعتا انسانوں کی آزادی کا پروگرام ہے تو اس کے اوپر بہرحال امریکہ فخر کرتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک میثاق آزادی ایسا تحریر کیا تھا جو آج تک یعنی دنیا کے لیے مثال ہے. لیکن جو یعنی جو تیسری دنیا کے لوگوں کو شکایت ہے اس کے اوپر کہ امریکہ اس طریقے سے ان روح کے مطابق ان میثاق آزادی کی دنیا میں اس کی پالیسی نہیں ہے کہ کئی جگہ پر وہ جو ہے وہ ظالم ڈکٹیٹر کی حمایت کر رہا ہے کئی جگہ وہ فوجی حکومت اس نے تخت الٹنے میں مدد کی ہے جمہوری حکومتوں کی. تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ میثاق آزادی واقعتاً ایک روشن
یہ تو الزامات ہیں لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ کا اپنا ایک موقف بھی ہے اس سلسلے میں.
بالکل تو یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ جو میثاق آزادی کی جو روح تھی اس کے مطابق ہی امریکہ نے جو ہے وہ لوگوں عام لوگوں کی خواہشات پر پورا نہیں اترا.
اچھا آج کی جو صورتحال ہے اس وقت جو اگر ہم عالمی منظرنامہ اپنے پیش نظر رکھیں اور ابھرتا ہوا روس چین مشرق وسطی کی صورتحال اس میں آپ امریکہ کا رول جو ہے اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اب جو حقیقت زمینی حقائق جو تھوڑے سے بدل رہے ہیں یعنی پہلے سرد جنگ سے پہلے جب روس اور امریکہ 2 بڑی سپر پاور ہوتے تھے تو ظاہر اس بات ہے کہ بڑا مقابلہ تھا. اس کے بعد روس ختم ہو گیا تو بظاہر ایسا لگا کہ بس امریکہ ہی امریکہ ہے لیکن اب جو ہے وہ چین ایک بڑی ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور روس نے بھی اپنے آپ کو منوایا. پھر اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں خود ان کے جو آج کل خاص بالکل تازہ ترین جو بحران خلیج کا ہے اس کا یہ ہو رہا ہے کہ خود امریکہ کے جو اتحادی ہیں ان کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے امریکہ کی پوزیشن تھوڑی سی جو ہے مڈل ایسٹ میں کمزور ہو رہی ہے. یعنی سعودی عرب جس طرح ان کا حامی تھا اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے قطر سے لڑائی ہے تو اس لیے پھر دوسری طرف چین جو ہے اس نے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کیا, خاص طور سے پاکستان میں, افغانستان میں. پھر اس کی جو پالیسی رہی گزشتہ 25 سال سے کہ وہ معیشت کی طرف اس کی توجہ ہے کہ معیشت کو ترقی دے گا وہ, تو اس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی وہ پھر اب جو نئی پالیسی ہے خود ایک اور یعنی ٹرمپ صاحب کا جو وہ ترجیحات ہیں وہ بھی ہے, وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ میں دنیا کا صدر نہیں ہوں اور میں تو صرف امریکہ کا صدر ہوں, امریکی مفادات کا خیال کروں گا. کل دیکھیں جو ساؤتھ کوریا کے ساتھ نشست تھی اس میں بھی انہوں نے بڑے اس سے کہا کہ ہم وہ معاہدہ کوریا اور یوس کا جو ایگریمنٹ ہے تجارتی ایگریمنٹ اس کو ہم امینڈ کرنا چاہتے ہیں, اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ون سائڈڈ ہے وہ. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ خود صدر ٹرمپ کی بھی جو ترجیحات ہیں وہ دنیا میں امریکہ کو دنیا میں سپر پاور بنانے کے نہیں, وہ اپنے ملک کے اندر اپنے معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور میک امریکہ گریٹ کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی ساری توجہ امریکہ کی اس کے لیے ہو. تو یہ جو اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 5-6-7 سال ہوں گے اس کے دوران شاید امریکہ دنیا کے اندر جو ہے اپنا عمل دخل بڑھانے میں اسے دلچسپی نہ لے جتنا وہ اپنے آپ کو ملک کے اندر مضبوط کر, اپنی خود معیشت کو بہتر بنانے اور لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے اور ملک کے اندر جو معیشت ہے اس کی بہتری کے لیے غالباً کی ترجیح ہوگی اور دنیا میں مداخلت کم سے کم کریں گے.
اور ظاہر ہے کہ پھر ان کا رول بھی لمیٹڈ ہوگا دنیا میں.
لمیٹڈ اب یہ یعنی اس میں یہ متنازع بات ہے کہ ہم لمیٹڈ کس کو کہتے ہیں, کیا مداخلت سے آپ کا اثر بڑھتا ہے یا یہ کہ فورم کوآپریشن سے اثر بڑھتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر فرض کی مداخلت نہ کریں اور اس کے بجائے وہ معیشت میں اور اقتصادیات میں ترقی کے لیے تعاون کے ذریعے ان ملکوں میں اپنا اثر بڑھائیں جو چین کر رہا ہے. چین ایک بہترین مثال ہے دنیا کے اندر کہ وہ جو ہے وہ اس وقت دنیا میں بہت کم جگہ پر وہ حصہ لے رہا ہے کسی عام کانفلکٹ میں, زیادہ تر جگہ پر وہ باتیں جو ہیں وہ یعنی معیشت کی اور روڈ کی اور سڑک کی اور مواصلات کی وہ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کا جو ہے کئی جگہوں پر اثر بڑھ گیا ہے. یعنی حالانکہ دیکھیے اس کی یعنی لڑائی ہے ہندوستان سے, لیکن وہ اپنے جو ون روڈ ان کا وہ ہے منصوبہ ہے اس کو انہوں نے دعوت دی کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ. اسی طرح وہ روس کو بھی اپنے ساتھ ملا رہا ہے, یورپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے. تو میرا خیال یہ ایک نئی اسٹریٹجی ہے, ایک نیا راستہ ہے جو چین نے دکھایا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ٹرمپ بھی وہی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی ترقی پہ توجہ دیں اور تھانے دار نہ بنے دنیا کے, اور جو ہے وہ جو صورتحال ہے اس کو بہتر کریں, اور اگر دنیا میں کوآپریشن کر سکتا ہوں معاشی اور اقتصادی محاذ پہ تو وہاں پہ اپنی توجہ دیں.
بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب آپ کا. اور سامعین اب ہم گفتگو کریں گے کرکٹ کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی سی سی ویمنس ورلڈ کپ میں پاکستان کی جو خواتین کی ٹیم ہے, بھارت کی خواتین کی ٹیم کی 170 رنوں کے مقابلے میں 74 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت تو جناب محسن حسن خان صاحب موجود ہیں. محسن صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو پاکستان کی ٹیم آؤٹ ہوئی ہے کیا اب یہ اس پورے راؤنڈ سے آؤٹ ہو جائے گی اس کے بعد, اس لیے کہ دو میچ وہ آلریڈی ہار چکی ہے. ہلو,
دیکھیے میں نے ایکچولی میچ نہیں دیکھا. ہاں میں نے میچ تو نہیں دیکھا ہے, لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ پاکستان نے کافی ان کا بہت زیادہ اسکور بھی نہیں تھا انڈیا کا, اتنا 170 کا کچھ
169 تھا جی.
پاکستان کی 70 سمتھنگ پہ آل آؤٹ ہو گئی ہے تو
جی 169 تھا انڈیا کا اسکور.
جی ہاں نہیں وہ ٹارگیٹ دیا تھا اس وقت پاکستان 70 کچھ پہ آل آؤٹ ہو گئی ہے. تو میں نے ابھی اس نیوز میں سنا, آئی تھنک دیکھیے ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے بیکاز ہماری لیڈیز کرکٹ کا اسٹینڈرڈ, ہماری لڑکیوں کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ آئی ایم سوری ٹو سے پرابلم ادھر یہی ہے کہ ہم ہمیشہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرف توجہ دینا چاہیے, اس طرف کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. لڑکی ہماری بہت ٹیلنٹیڈ ہیں, لیکن آئی ٹیل یو واٹ کہ جب تک آپ ہم اپنا کرکٹ کا نظام صحیح نہیں کریں گے, یہی پرابلم ہمیں مینس کرکٹ میں پرابلم ہو رہی ہے کہ رائٹ مین ایٹ دا رائٹ پلیس نہیں ہے, اور لڑکیوں کو بھی سیم پرابلم ہے. تو اور دوسرے اسپورٹس میں پاکستان ایک بہت ٹیلنٹڈ کنٹری ہے, کسی اور اسپورٹس کو فروغ نہیں دیتے. باری کمنگ بیک ٹو کرکٹ آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہمیں ان چیزوں کا ٹیلنٹ بہت ہے, بہت ٹیلنٹ ہے دونوں لڑکے لڑکیوں میں, لیکن ان کا جہاں سفارشیں چلیں گی, جہاں میرٹ پہ کام نہیں ہوگا وہاں پرابلم نظر آئیں گی.
اچھا بہت شکریہ محسن صاحب آپ کا. ہمارے ساتھ اس وقت یحییٰ حسینی صاحب موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تعارف سے بالا تر ہیں. یہ بتائیے یحییٰ حسینی صاحب کہ پاکستان کی جو خواتین کی ٹیم ہے وہ آل آؤٹ ہو گئی ہے 74 کے اوپر, بھارت کے 169 رنز تھے. اب پاکستان کی اس خواتین کی ٹیم کے چانسز کیا ہیں؟
آپ اپنا سوال دوبارہ
میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے خواتین کی وہ ہار گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے 74 رنز بنا کر. اب اس ٹورنامنٹ میں اس کے چانسز کیا ہیں؟
دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی سرسل تیسری شکست ہے اس ٹورنامنٹ میں, اور دوسری طرف اگر ہم بھارت کی کرکٹ ٹیم کو دیکھیں تو ان کی پاکستان کے خلاف ون ڈے میچوں میں یہ مسلسل دسویں کامیابی ہے. اور ٹیم سلیکشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں, پاکستان خواتین ٹورنامنٹ کے حوالے سے تیاریوں کی بات کریں, تو آج جو پہلا ہاف بہت اچھا تھا پاکستان ٹیم کا. غیر متوقع طور پر پاکستان کے بالر نے بھارت کی اس ٹیم کو, جس نے انگلینڈ کو اس ٹورنامنٹ سے پہلے میچ شکست سے دوچار کیا تھا, نہ صرف کم اسکور پر ریسپیکٹ کیا بلکہ ایک بڑی عمدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا, لیکن بالنگ کی ایک شاندار کارکردگی پر پانی پھیر دیا. بیٹسمین ناقص کارکردگی نے کسی منصوبہ بندی کے بغیر کھیلنے کی اپروچ میں, اور ایک بار یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان خواتین کرکٹ میں سلیکشن کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. پاکستان خواتین کرکٹ میں پسند ناپسند کا جو معاملہ ہے وہ بہت اونچا ہے, اور آج یہ شکست اس کی ایک بڑی مثال ہے.
اچھا مجھے ایک بات یہ اور بتائیے کہ یہ جو اب پاکستان کو مزید دو میچز اور کھیلنے ہیں, اس میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں پاکستان کی اس ٹیم سے؟ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ تو ویسٹ انڈیز بھی ہوگی جو خود 48 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی سری لنکا کے مقابلے پر. آپ کو میری آواز آ رہی ہے حسین صاحب؟ محسن صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
آپ کس سے سوال کر رہے تھے؟
یہ میں یحییٰ حسینی صاحب سے سوال ہے میرا.
جی جی فرمائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ اب کیا اب مطلب جو مزید دو میچز کھیلنے تھے پاکستان کی ٹیم کو وہ کھیلے گی؟
جی بالکل, کیونکہ یہ سنگل لیگ کی بنیاد پر ٹورنامنٹ کا گھر ہے. اگر آپ کو یاد ہوں 92 ورلڈ کپ میں 9 ٹیموں نے شرکت کی تھی اور ہر ٹیم نے ایک دوسرے کے خلاف میچز کھیلے تھے, تو اس ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور ہر ٹیم کو 7 میچ کھیلنے ہیں. تو پاکستان ٹیم کو اب بھی اس ٹورنامنٹ میں مزید 4 میچز کھیلنے ہیں, اور اب تک کی جو پرفارمنس رہی ہے اس کے بعد کسی غیر متوقع کارکردگی کا مظاہرہ اس ٹیم سے کرنا کچھ جو ہے وہ جذباتی فیصلہ ہوگا, کیونکہ ابھی اس ٹیم کو جن ٹیموں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے ان میں آسٹریلیا جیسی ٹیم شامل ہے, نیوزی لینڈ ہے, ہاں دو ایسی ٹیمیں ہیں ویسٹ انڈیز اور شری لنکا شاید, جس کے خلاف کچھ اچھے نتائج کی امید ہے, لیکن بہرحال دو بڑے مشکل میچز ہیں.
بہت شکریہ یحییٰ حسینی صاحب اور محسن صاحب دونوں صاحبان کا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, اب اپنی میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان و شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.